لوگو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس سے اترا کرتے ہیں، یعنی شیطان کے شر کے بطور خاص مستحق کون لوگ ہیں، کن پر اثر انداز ہوتا ہے وہ؟ وہ ہر جال ساز، افاق، بہت جھوٹ کرنے والا، اسیم، بدکار اس پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع، سنی سنائی باتیں کانوں میں تھوکتے ہیں۔ کسی بھی سنی سنائی بات کو حقیقت بنا کے آگے پہنچانا بدترین جھوٹ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، شیطانی عمل ہے، کیونکہ عموماً اسی سے فتنے اور فساد پھیلتے ہیں۔ پھر بعد میں صفائیاں پیش کی جاتی ہیں کہ نہیں ہم نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا، اور بعض اوقات واقعی وہ بات ویسے نہیں کہی گئی ہوتی جیسے سمجھ لی جاتی ہے یا بنا لی جاتی ہے۔ اور اگر عموماً دو لوگوں کے درمیان ہونے والے اختلافات اور بدگمانیوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے بہت سی باتیں دوسرے لوگوں کی پہنچائی ہوئی، آدھی ادھوری، کچھ خود ساختہ ساتھ ملائی ہوئی شامل ہوتی ہیں۔ یہ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹا ہونا تو شیطان کی صفت ہے اور شیطان کے شاگردوں کی، ایمان والوں کی یہ نہیں ہو سکتی۔ شعراء یتبعہم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ بہکے ہوئے لوگ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جن کی پیروی کر رہے ہیں ان کے سامنے خود بھی کوئی بات واضح نہیں۔ شعر اور شاعری جو ہے اس میں اکثر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ مبالغہ آرائی پر اور حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ انسان اگر سنجیدہ گفتگو، سنجیدہ بات کی بجائے شعر و شاعری کی طرف متوجہ رہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کوئی اہم کام نہیں کر سکتا۔ ان شعراء میں خصوصاً وہ لوگ ہیں جو بے مقصد شاعری کرتے ہیں، تو جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں پھر وہ انہی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، انہی کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی ان کے اپنے قول و فعل میں بھی تضاد ہوتا ہے۔ دراصل یہاں تردید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اس الزام کی کہ جس سے لوگ آپ کو شاعر کہتے۔ فرمایا، شاعروں کا اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، کوششیں دیکھو، جو وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کر کے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم آخر کس بنا پر اس کو شاعر کہتے ہو؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ شاعری کے بارے میں ان آیات میں اسلام کا نقطہ نظر واضح کر دیا گیا ہے۔ شعر کہنا کوئی بری بات نہیں، شاعر ہونا کوئی عیب نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شاعری با مقصد ہو اور لوگوں کے اخلاق سنوارے نہ کہ بگاڑے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں دو طرح کی باتیں فرمائی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کا خول یعنی پیٹ پیٹ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے، تو اس کو بہت شعر یاد ہو۔ لیکن یہ کس شعر کی بات ہو رہی ہے جس میں فحاشی ہو، جس میں بے مقصدیت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شعر کی تعریف بھی فرمائی کہ ان میں الشعر لحکمہ، بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات عرب جاہلیت کے ان شاعروں کا کلام سنا کہ جن کی شاعری با مقصد تھی، پر حکمت تھی، جن میں ایک نام امیہ بن ابی سلط آتا ہے۔ تو یہاں ان شاعروں کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ جو خود بھی بہکے ہوئے ہوں، لوگوں کو بہکاتے ہوں۔ رہے ایمان والے شاعر، جن کے اندر ایمان ہے تو کن شرائط کے ساتھ ان کا مقام بلند ہے؟ ایمان کے بعد نیک عمل، اس کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے، اور برائی کو بھلائی سے بدلنے کا احساس۔ عملی زندگی میں صالح ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرے اپنے عام حالات میں بھی اور اپنے دیگر کاموں میں بھی۔ اسی طرح وہ شاعری جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بدلوں کے طور پر کی جائے وہ بھی پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے جب حشف کہی، حشف کہتے ہیں ایسے شعر جس میں کسی کا عیب بیان کیا جائے، وہ من گھڑت ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرت حسان بن ثابت سے تھے، انہوں نے شعر کہے، یعنی اس حرج کا جواب دیا، کیونکہ من بعد ما ظلموا کی بات آ رہی ہے کہ جن پہ ظلم ہوا وہ جواب میں شعر کہہ سکتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو فرماتے تھے کہ ان کی خبر لو، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی لڑتا ہے. تو شاعری زبان کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس لیے اگر اچھی شاعری ہو تو وہ بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم وقت میں زیادہ مؤثر انداز میں بات کو بیان کر سکتی ہے. سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشرا للمؤمنین. طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے. یہ جو بات ہے سزا کا سبب کہ برے اعمال خوبصورت بن جانا، یہ بہت ہی تکلیف دہ اور شدید بات ہے، کیونکہ انسان کو جب اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اگر احساس مٹ جائے اور برائی خوبصورت نظر آنے لگے تو انسان اس کا مداوع بھی نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کی پھر رہنمائی بھی نہیں کی جاتی، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر میں گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ضروریات فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی کہا میں بیٹھا ہوں، جاؤ بھلی بھلی خاتون تم کچھ کما کے لے آؤ یا کچھ چن کے لے آؤ. وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ، سبحان اللہ رب العالمین، سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی، جوہے کے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، کیونکہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں نا، فرشتے نہیں، اس لیے بسا اوقات ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو اعلیٰ درجے سے کم کا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ رسولوں کی خطا کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جو عام انسانوں کی ہوتی، وہ ہوتا یہ ہے کہ خلاف اولا کام. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دنیا اور آخرت میں بلند درجوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا ہر کام انتہائی بہترین ہوتا ہے. اگر کبھی کسی رسول سے کوئی کام بہت بہترین کی بجائے دوسرے درجے کا ہو جائے تو یہ ان کے حق میں قصور قرار پاتا ہے، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہاں بنیادی طور پر جس قصور کی طرف اشارہ ہے وہ قبطی کا قتل ہے، لیکن بات یہ کہ آپ نے وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، وہ تو قتل خطا تھا، لیکن پیغمبر کے حق میں قتل خطا بھی ایک بات بن گئی. یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ تھے، کانو قوما فاسقین، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، دین و دنیا دونوں کا علم، نبوت کے علاوہ دنیاوی صنعتوں کا علم بھی۔ وقالا، وہ دونوں بول اٹھے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، شکر اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندے پر فضیلت عطا کی۔ یعنی ایمان والے تو دنیا میں بہت ہیں اور وہ گزرے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا کی بہترین طاقت جو ان دونوں کو ملی تھی وہ دوسروں کو کم ہی ملی، اسی لیے یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی ترقی یافتہ قوم تھی، آج کوئی بھی قوم نہ پرندوں کی بولیاں سمجھتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور نہ ہی ان کو سکھانے کا کوئی فن ہے، لیکن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو یہ نعمت عطا کی اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ ایمان اور تقویٰ کے ساتھ دنیا کا ملنا نقصان نہیں دیتا، بلکہ انسان کو نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے اور مدد فراہم کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، یعنی ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی، دوسری مخلوقات پر بھی تھی۔ فہم یوزعون، اور بے شمار لشکر ہوتے ہوئے وہ سب کے سب پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی کنٹرول تھے، سرکش نہ تھے وہ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لوگ تم کو کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ عام طور پر اس بات پر بہت حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور لمبی چوڑی تعویلوں کے ساتھ نمل کسی انسان کا نام بتایا جاتا ہے کہ چیونٹی نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا۔ تو بات یہ ہے کہ چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے اندر انسانوں سے بھی بڑھ کر کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اگرچہ دیکھنے میں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ایسے کام کرتی ہیں جو بسا اوقات انسان نہیں کرتا، بلکہ انسان ان سے عبرت پکڑتا ہے۔ مثلاً تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے، تو اس چونٹی کو بار بار اوپر چڑھتے گرتے دیکھ کر اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور وہ بھی جا کے دشمن کے خلاف لڑا اور فاتح کہلایا۔ بات یہ ہے کہ چونٹیاں بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر مختلف انواع و اقسام بھی ہیں اور مختلف قسم کے کام بھی وہ کرتی ہیں۔ کچھ چونٹیاں، جب چونٹیوں کی ایک بستی بنائی جاتی ہے، یعنی وہ بستی انسان نہیں وہ خود بناتی ہیں، تو پورے ایک کالونی محسوس ہوتی ہے، یعنی صرف ایک گھر یا ایک جگہ یا ایک کسی انڈیویجول کام نہیں ہوتا، وہ پورے کا پورا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ ان میں کچھ چونٹیاں جو ہیں وہ کوئین کہلاتی ہیں، جن کا کام صرف انڈے دینا ہے۔ کچھ ایسی ہے کہ جو گھر اور سڑکیں تعمیر کرتی ہیں اور انڈوں کو ایک خاص کمروں تک پہنچاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بلوں کو صاف کرتی ہیں، فصل اگاتی ہیں۔ کسان چیونٹیوں کی 100 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ ویتنام اور تھائی لینڈ میں سفید رنگ کی چیونٹیوں کی عجیب قسم ہے، اپنے باغات اگاتی ہیں اور پودوں کی نگہداشت کرتی ہیں۔ بعض چیونٹیاں آرام طلب، تم آسان اور ظالم ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر بھی انسانوں کی طرح کچھ نیگیٹو کوالٹیز ہوتی ہیں۔ مزدور چیونٹیوں کے گھر پہ دھاوا بول کر ان سے انڈے چھین لاتی ہیں، اور جب ان سے بچے نکلتے ہیں تو ان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح بعض چیونٹیاں جو افریقہ کے جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، دن کے وقت اندھی ہو جاتی ہیں، رات کے وقت چوڑی قطاروں میں بلوں سے نکلتی ہیں اور شکار کرتی ہیں۔ برازیل میں پائی جانے والی بعض چیونٹیاں ایسی ہے کہ جس جگہ کاٹتی ہیں وہاں ایسی جلن پیدا ہوتی ہے کہ جیسے ایک دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا ہو۔ تو یہ چونٹیوں کے متعدد خواص ہیں، ان کے بارے میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور بہت ساری معلومات موجود ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ چونٹی کو معمولی چیز سمجھ کر اس آیت میں تعویل نہ کی جائے۔ چونٹیاں بات بھی کر سکتی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ انہیں دیگر پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھی۔ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کی زبان نہیں ہوتی بھولنے کے لیے، یہ عموماً اپنے اوپر دو آرمز جو ہوتے ہیں ان کو بجا بجا کے بات کرتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا دیے اور ہنس پڑے، بولے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس بے مثال علم کے ملنے پر سلیمان علیہ السلام مسکرا بھی اٹھے، یعنی چیونٹی کی بات سن سمجھ کر، اور دعا مانگنے لگے، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی خوبی کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی خاص چیز میں کمال عطا کرتا ہے تو وہ اسی کا نام لیتے ہیں، اسی کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ بولے، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ یہ ہے ان کی تمنا، وہ اچھا کام جو تجھ کو پسند آ جائے۔ اگر کوئی کام اس کو پسند نہیں تو خواہ دنیا والے اس پر کتنی بھی تالیاں بجائیں، کتنے بھی خوش ہوں، وہ اچھا ہو نہیں سکتا، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے۔ اور یہ رحمت کا لفظ یہاں استعمال کیا جو قابل غور ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں پرندے بھی تھے، ہر ہر قسم کے، آج تو ہدہد دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن وہاں یہ بھی تھے۔ تو ایک موقع پر ہدہد کہیں پرواز کرتا کرتا دور نکل گیا اور وقت حاضر نہ ہو سکا، جب حاضری ہوئی تو وہ غائب تھا۔ پوچھا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھے رستے سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا رستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یعنی ابتدا میں تبلیغ کی اور پھر دوسرے نمبر پر ان کو پاس ہی بلا لیا۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی پیغام رساں کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہی کو مبارک رہے۔ اے ظفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں، جنوں میں سے ایک قوی ہے کل جن نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا۔ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اس سے کیا پتا چلتا کہ جن واقعی ایک مخلوق ہے؟ بعض لوگ جرمز کو، بیکٹیریا کو معلوم نہیں کس کس چیز کو نام دے کر جنوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، پر بیکٹیریا سے یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ کسی ملکہ کا تخت اٹھا لائیں۔ یاد رکھیے کہ بیت المقدس جہاں سلیمان علیہ السلام تھے، وہاں سے سد معرب یمن یعنی سبا تک 1500 میل کا فاصلہ ہے، اور دو طرفہ 3000 میل، یعنی 3000 میل کا فاصلہ میں اس سے پہلے طے کر لوں گا کہ آپ بیٹھ کر اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، یعنی اس کے اتنے احسان ہیں مجھ پر، یہ سب احسانات مجھ کو تو ایک آزمائش معلوم ہوتے ہیں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجام طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پایا کرتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم سر اطاعت جھکا رہے ہیں، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ کئی ہزار سال پہلے اللہ کے انبیاء کے پاس دنیا کی دولت میں سے کیا نہ تھا، آج کتنے لوگوں کے گھر چکنے شیشے کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ متخاصم فریق بن گئے، دین پر عمل کرنے کی بجائے دین کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر کہو کہ عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کے وقت حملہ آور ہو جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ دن میں تو وہ ان کی برادری سے ڈرتے تھے، اور پھر اس کے بنی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، یعنی ایک غلط کام کیا تو ساتھ جھوٹ بھی بولنا پڑے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اللہ کی تدبیریں انسان کے علم میں نہیں ہوتی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، ان نفیزہ نکل آیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لقومی عالمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایمان، اور دوسری چیز گناہوں سے بچنا. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق سے جو متنبہ کیے جا چکے تھے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھئے، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.